بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھو. یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس وقت ان کو سزا ملے گی آخر. اس وقت تک مہلت ہے. تو ظالمین کے بارے میں بہت وعید ہے، سخت. ظالم کو ہدایت نہیں ہوتی، ظالم کو سخت عذاب ہوگا، ظالم کو اللہ تعالیٰ کسی صورت پسند نہیں کرتے. اور اسی لیے میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ دیکھو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو. اور یہ ہوتا ہے ظالم نہ بننا، اور کب ظالم ہو جاتا ہے انسان؟ ظالم ہو جاتا ہے جب حقوق ادا نہیں کرتا، اور اگر حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ ظالم نہیں. مخلوق کے حقوق، پہلے ہم وہ پڑھ رہے تھے تبلیغ دین میں، پہلے اب مال کے حلال اور حرام اور اس کے بارے میں پڑھ لیا، اب جو ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام اولیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام بالتبع اس بات کا اہتمام رہتا تھا کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے معیار، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب بچوں کی تربیت کرنی ہو تو بھی یہی محور ہے، ان کو یہ سکھانا ہے کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اپنی تربیت کا بھی یہی محور ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سلامتی اسی میں ہے، اسلام یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور کتاب ہے آداب المعاشرت، اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ شریعت نے نہایت درجے پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت، کوئی حالت کسی دوسرے شخص کے لیے ادنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف اور اذیت یا ثقل و گرانی یا کراہت و ناگواری یا تشویش و پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. یہ معیار ہے، ہر شخص جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ظالم ظلم کرتا ہے. اسی کو عرض کرنا ہے کس طرح سے ہم اس کو سیکھ لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بلکہ ہمارے حضرات کا تو یہ تھا کہ جب بھی سابقہ پڑتا بزرگوں سے تو دل میں ٹھنڈک آتی، خوشی، خوش ہو جاتا آدمی، تکلیف نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی، یعنی نوافل، کیونکہ کثرت جو ہے وہ تو صرف نوافل میں ہی ہو سکتی ہے، تو وہ کثرت کرتی تھی مگر اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی. ان کو ایزا سے ہی بچاتی تھی. تو ایسی عورت کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ دوزخی ہے. حالانکہ وہ عبادت خوب کرتی تھی, نفل عبادت, لیکن لوگوں سے اس کا سلوک اچھا نہیں تھا, یعنی حقوق ادا نہیں کرتی تھی, پڑوسی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتی تھی. اور ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو نماز روزہ زیادہ نہیں کرتی تھی, یعنی صرف فرائض و واجبات اور ضروری عبادت کرتی تھی, لیکن ہمسایوں کو ایزا نہ دیتی تھی, ہمسائے خوش تھے. تو ایسی عورت کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ, وہ جنتی ہے. اسے حقوق کا مسئلہ ہے واقعی بہت مشکل, اور اس میں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حقوق ہیں کیا لوگوں کے اور ان کو ادا کرنا. کسی صورت میں حقوق میں کوتاہی نہ ہو, ہر ایک کے حقوق ہیں, ایک عام آدمی کے بھی حقوق ہیں, مسلمان کے بھی حقوق ہیں, والدین کے بھی حقوق ہیں, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں, ہر ایک کا حق ہے. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر مرزا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, وہ ہر شخص کا حق پوری طرح ادا کیا کرتے تھے, اور اس کے لیے اپنے مشائخ اکابر اور علماء اکرام سے مسائل معلوم کرتے رہتے اور اس کے مطابق عمل کرتے. اسی طرح سے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ نے حقوق بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے, اور اس بارے میں مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے ذمے کسی کا حق تو نہیں رہ گیا. جب حضرت پاکستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے وہاں کے آخری ایام میں مجمع میں اعلان تک کیا, فرمایا کہ جہاں تک احقر کو یاد ہے سب کے حقوق سے اس وقت تک میں سرخدوش ہو چکا ہوں, پھر بھی اگر کسی کا حق میرے ذمے نکلے تو آج اپنا حق وصول کر لیں, آخرت کا معاملہ بہت سنگین ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ 10 سال بیماری کی وجہ سے معذور تھی, اس طویل عرصے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی ہر طرح سے خدمت کی, اور ان کے کپڑوں وغیرہ کی طہارت خود کلینک سے واپس آ کر کرتے اور بہو سے یہ کام نہیں لیتے. کبھی بھوک لگتی تو ریفریجریٹر سے خود کھانا نکال کر ٹھنڈا ہی کھا لیتے, لیکن بہو کو کھانا گرم کرنے کو نہیں کہتے. حقوق کا مسئلہ ہے, وہ ہم پہلے سمجھیں گے کہ کس کے کیا حقوق ہیں تب پتہ چلے گا. کبھی مہمان آتے ہیں حضرت گھر میں اور دعوت ہوتی ہے, دعوت کے بعد برتن دھونے کے جمع ہو جاتے ہیں, تو بعض اوقات حضرت خود برتن دھونے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر وقت ان کو یہ فکر تھی کہ اپنی ذات سے گھر کے افراد کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. حضرت حج میں تشریف لاتے رہتے تھے, اور حج میں ایک مرتبہ تشریف لائے ہوئے تھے تو ہمارے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے, لیکن مجھ کو کسی مجبوری کی وجہ سے پاکستان جانا پڑ گیا. یعنی ایسی حالت میں کہ حضرت تو ہمارے گھر میں ہیں اور ان کے احباب باز, اور مجھے پاکستان جانا پڑ گیا. ہم لوگوں کو تو اب گھر میں, میں تو ہوں نہیں, ہمارے گھر والے تھے, حضرت تھے اپنے خاص احباب کے ساتھ, خدام کے ساتھ. اب صبح ناشتے کا معمول ہوتا ہے, اب صبح اشراق کے بعد سب تھوڑا نیند لیتے ہیں, سب سو جاتے ہیں, وہ تہجد گزارتے اشراق تک. اس کے بعد ناشتے کے لیے حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت ڈاکٹر اللہ صاحب رحمۃ اللہ سب سے پہلے اٹھ کر, اپنے گھٹنوں کی تکلیف وغیرہ سب تھی ان کو, اس کے باوجود اپنے خدام کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتے, بلکہ آٹا بھی گوندھنے کو اور پراٹھے بنانے کو تیار ہوتے. تو دیکھیے یہ ہے دین. دین دوسروں کو ایزا پہنچانے کا نام نہیں. اب حقوق العباد ابھی سمجھیں گے, وہ کتاب نور ہدایت میں بھی بہت تفصیل سے دیا ہوا, بشتی زیور میں بھی حقوق ہیں, اور حقوق کے بعد اصول ہیں وہ دیے ہوئے ہیں کتاب نور ہدایت. شریعت نے تفصیل سے حقوق متعین کیے جو بشتی زیور میں دیے ہوئے ہیں. اب حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ جب بحث زیور میں حقوق کا لکھا ہے تو سب سے پہلے جانور کا حق، یعنی وہ آدمی بھی نہیں ہے، جانور ہے، جانور سے شروع کیا ہے. جانور کا ایک حق یہ ہے کہ جو جانور اپنے کام میں ہے، یعنی ہمارے کام میں آتے سے گھوڑا ہے کسی کے پاس تو ہمارے کام کا جانور ہے، جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور پر اہتمام کریں، یعنی اس جانور کی بھی راحت رسانی کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ حق ہے اس کا، یعنی اس کو چھوڑ دیا. تو وہ کتاب نور ہدایت میں یہ حق بتا کر یہ لکھا ہے کہ کاش ایک یہی حق ہم انسانوں کو دے دیتے، دوسروں کی راحت کا خیال رکھو. اسی طرح سے کوئی شخص اگر مسلمان بھی نہیں کافر ہی صحیح، لیکن انسان کی حیثیت سے اس کا حق ہے. لکھا ہے بحث زیور میں کہ حق یہ ہے کہ اگر کسی کو مصیبت اور فاقے اور مرض میں ابتلا دیکھے تو اس کی مدد کر دے، کھانا پانی دے دے، علاج معالجہ کر دے. یہ حقوق صرف اس کے انسان ہونے کی وجہ سے. اور جب مسلمان کے حقوق کا سوال ہوگا تو جتنے جانور کے حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے، وہ جانور تو ہے پہلے، پھر اس کے بعد اس کے انسان ہونے کے حقوق دینے پڑیں گے، پھر اس کے مسلمان ہونے کے حقوق. اب کوئی کہے کہ مسلمان ہونے کے حقوق تو دے رہے ہیں لیکن ایک جانور کے حقوق اس کے نہیں دے رہے ہیں، یہ تو غلط ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے مسلمان کے حقوق تو بہت سے لکھے ہیں، 40. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان پر مسلمان کا پہلا حق جو تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہ کرے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. پہلے سوچو کہ اگر یہی چیز کوئی مجھ سے کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. اس لیے ہم لوگوں کو حقوق کا خیال کرنا ہے. اگر ماضی میں حقوق ضائع ہوئے ہیں تو حقوق مالیہ اگر ہے تو ان کو ادا کرے یا معاف کرے. اگر معاف نہیں کرا سکتا نہ ادا کر سکتا ہے تو اب ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف کروا لیں گے اس کو قیامت کے روز، اس کو راضی کر کے ممکن ہے جب سچی توبہ ہوگی. تو حقوق کا مطالبہ نہ کریں، حقوق ادا کریں. اب اگر کوئی شخص کسی شخص نے زیادتی کر دی میرے ساتھ کہ میرے حقوق طلب کیے کہ مجھ کو مثلا ڈانٹ دیا، گالی دے دی، کچھ اور ایسی بات کی جو ماری حقوق نہیں ہے، تو اب وہ معافی مانگے تو فوراً معاف کر دینا چاہیے، اب اس کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں دیکھو گھروں میں بچوں کو سکھانا چاہیے، آپ اس میں معافی مانگنے کا طریقہ، معافی مانگنے کا دستور رکھو. جہاں کوئی بات ہوئی بھائی معاف کرنا تھا اس کو فوراً سے ہاں ہاں کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اب وہ ہم نے معافی مانگی تو وہ اور ایڈ گئے. جب معافی مانگی تو اور کسی بے چارہ معافی مانگ رہا ہو کیا کرے تمہارے ساتھ، یعنی غلطی سے اگر کوئی قصور ہو گیا اس نے معافی مانگی. تو حقوق میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، یہ اس بہت بڑا حق ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، یہ ایک اصولی چیز ہے. جب ہم حقوق ادا کریں گے کسی کے تو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے. تعالیٰ فرماتی یا ایھا الذین آمنوا او انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، یعنی ان کو شریعت کے حکموں پر پورا پورا چلایا جائے اور خود بھی چلے، یعنی گناہ بالکل نہ ہو. یہ حق جو ہے یہ تو فرض ہے، قرآن کی آیت سے فرض ہو گیا. یہ بنیادی اصول ہے کہ حقوق جب ادا کیے جائیں گے تو اس میں یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ مثلا رسمی شادیاں آج کل جو ہوتی ہیں عورتوں مردوں کا مجمع ہوتا ہے، پردہ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس میں دعوت دے، لیکن اس دعوت کو قبول کرنے میں چونکہ وہاں ناجائز امور ہو رہے ہیں، ہمارے دین کو خطرہ ہے، ہمیں گناہ ہو، تو اب حق میں سب سے پہلے اس حق کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلے اپنی جان بچائی جائے. اسی طرح ایک اور اصول جو ہے حقوق کا یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت کی قدر ہوتا ہے، جتنا جو قریبی تعلق رکھتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہو. اس بنا پر ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ تعلق جس ذات سے اس کو ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہوا. تو یہ تو کچھ اصولی بات ہے، پھر اس کے بارے میں عرض کریں گے مزید. لیکن اس میں کتاب تبدیل دین میں مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں 20 باتیں دی ہوئی ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور اس سے بہت کچھ اصلاح ہو جائے گا. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھو. یہ بات جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو دوسروں کے لیے بھی بہتر سمجھو، کیونکہ ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کے لیے وہی بہتر سمجھتا ہے جو اپنے لیے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو حدیث شریف میں اس کے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے. اور دوسرے ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش رہو، تواضع یعنی جھک کر رہو، اکڑو نہیں، اپنے کو تواضع قلب کا فعل ہے، یعنی سوچ کا، یعنی جب کسی سے معاملہ کرو تو یہ سوچو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، عند اللہ بہتر ہے، ہر معاملے میں بہتر سمجھو اس کو، اور اب اسے معاملہ کرو اس یہ سوچ کر، اس کو تواضع کہتے ہیں. کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا. اب تو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کسی سے ملے اپنے کو ہی سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں، کہ باتیں کرنے کا انداز بھی بتاتا ہوتا ہے، حالانکہ عاجزی کا حکم ہے چھپ جاؤ. تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں مظلوم بن جانا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا. بس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آوے تو اس کو برداشت کر لو، جھگڑا نہیں کرو، اپنے کو ہی کم سمجھو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معاف کرنے کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو، اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو، جواب نہ دو، بحث مباحثہ نہ کرو، غصہ نہ دکھاؤ، اپنے کو ہی سمجھو کہ ہم کم ہیں، کسی نے زیادتی کر دی، سمجھو ہم ہیں اس کے مستحق. تیسری بات لکھی ہے بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا. اس حدیث شریف میں اشارتاً درازی عمر کی بشارت آ گئی، کیونکہ وہ بوڑھا ہوگا تبھی تو کوئی اس کی تعظیم کرے گا. تو بڑوں کی تعظیم کا حق ہے، سب سے زیادہ والدین کی تعظیم کا حق ہے، بلکہ والدین کی جو مالدار والدین ہیں ان کا کوئی اور حق ہے بھی نہیں، بس ایک یہی حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے. اگر مالدار نہیں ہے تو خیر پھر مالی مدد بھی کی جائے، لیکن تعظیم میں سب کچھ آ جاتا ہے. ان کو عظمت دے، ان کو بڑا سمجھے. وہ تو یہ ہے کہ تواضع سے پیش آؤ، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ یہ خاص چیز ہے کہ ان کی تعظیم بھی کرنی. اور چوتھا، اس میں بھی ہم بڑے کچے ہیں، ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آؤ، مسکراتے ہیں. اب اگر آپ کا موڈ کسی وجہ سے آف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بھی آف کرتے پھر ہیں. بھائی آپ مسکراتے ہوئے ملیں، جب بھی کسی سے ملنا ہے باتیں کرنا ہے. اب یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا. بلکہ بڑوں کے سامنے تو منہ بنائے رکھنا بہت بڑی بدتمیزی ہے. ایسا بنا ہوا منہ لے کے چلے آ رہے ہیں بڑوں کے سامنے, جاؤ آئینے میں جاؤ, آئینے کو آئینے, تم آئینے میں دیکھو کیسا منہ تمہارا لگ رہا ہے, پھر مسکراتے کیوں نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تبسم فرماتے تھے. تو ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آؤ, یعنی ہنستے ہوئے, کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو ہر شخص سے خندہ روئی سے پیش آتا ہے دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جو دوسروں کو راحت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنا محبوب بنا دیں گے ایمان والوں کو. اور پانچویں, دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کراؤ. ایسے موقع پر شریعت نے تالیف قلب کے لیے ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دے دی, یعنی ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. جھوٹ کیسے بولا جائے گا؟ صلح کرانے کے لیے دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی, اکثر تو بدگمانی ہوتی ہے, وہ یوں ہوتا ہے, وہ یوں کہتا ہے, ایک کو جا کے کہو کہ بھائی وہ شخص تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا, مجھ سے اتنی دیر تک تمہاری تعریف ہی تو کرتا رہا, اور اس کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ بھائی وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا, اب دیکھو ان میں صلح ہو جائے گی. اور اس طرح کا وہ مناسب جھوٹ جو بھی ضروری ہو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو. تو اس سے ایک چیز اور پتا چلی کہ خود کیوں رنجش کرو, خود بھی تو رنجش کسی سے نہ کرو. جب دوسروں میں, دو مسلمانوں میں رنجش ہو جانے پر صلح کا حکم ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے رنجش, بھائیوں میں, بہنوں میں, حتیٰ کہ میاں بیوی میں رنجش ہو رہی ہے, پر اگر رنجش ہو جائے تو فوراً صلح کرانے کا حکم ہے. اور چھٹا نمبر پر ہے, جو لوگ ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں, ایک کی دوسرے سے چغلی کھاتے ہیں, یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں, اس کو ایک بات کہہ دی اور بات سچ ہو لیکن اس کو جا کے ایسی بات بتائی کہ وہ اس سے بدزن ہو گیا, رنجش پیدا ہو گئی. تو ایسے لوگوں کی بات ہرگز نہ سنو, کیونکہ ایسے لوگ جو چغلی کھاتے ہیں اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں. اور ساتویں بات, تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو جائے تو اس سے ناراض ہو گئے تو تین دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھو, کیونکہ اگر تم مسلمان کی خاطر سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. اور تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا جائز نہیں. اور بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں, دو عام کسی بھی مسلمان سے جائز نہیں. تو میاں بیوی کا آپس میں بہت زیادہ حق ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے قریب ہیں. اب وہ شوہر صاحب بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنا, ایسا تو ہم نے بہت کم سنا نہیں سنا کہ بیوی نے بات کرنا بند کر دی ہو, شوہر صاحب نے بات, اب شوہر تو باہر جاتا ہے اور بھی باتیں کر لیتا ہے, دل بھر جاتا ہے, یہاں وہ عورت گھر میں ہے اور اسی انہوں نے بات بند کر دی. کس قدر ظلم کی بات ہے, بحث نہیں ہے, اپنے آپ کو حق بجانے سمجھ رہے ہیں. آٹھویں بات, سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نا اہل مت دکھانا, کیونکہ اگر کوئی نا اہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو؟ سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے. یہ نہ دیکھو کہ وہ اہل ہے کہ نہیں, کچھ اس کی مدد کرنا ہو, کچھ کو پیسے دینا ہو, بس سلوک اور احسان کرتے وقت یہ سب نہ دیکھو. اور نویں, لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو, یعنی جاہلوں میں کمال اور تقویٰ مت ڈھونڈو, ان میں وہ تقویٰ نہیں ہو سکتا جو علماء میں ہوا کرتا ہے. اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کسی سمجھ اور سلیقے کی توقع مت رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وہ طریق مجھے بتلا دیجئے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں. تو حکم ہوا کہ اے داؤد, دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دین داروں سے ان کے حال کے مطابق. اور دسویں نمبر پر ہے, برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو, یعنی اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عظمت کرو, کیونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ ایک عظمت والا شخص ہے, تو تو اس کی عظمت کرو، اس کو تعظیم دو، اس کا خیال کرو، اس کو اولیت دو. دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذی عزت شخص کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور یوں فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو. اور نمبر 11، مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو، کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے. غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ رہو. یاد رکھو، اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل کو حق تعالیٰ تمہارا عیب تو ظاہر فرما کر تمہیں رسوا کر دے، اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو امان کہا. تو معافی مانگنی چاہیے اگر پہلے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو کسی کا عیب. حدیث شریف میں ہے کہ اب تمہارے اپنے عیبوں کا دھیان تم کو دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک دے، یعنی اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب سوچیں، اپنے ہی عیبوں کو دیکھنے میں لگے. اگر مسلمانوں کے عیب معلوم ہو جائے تو اس کو ظاہر نہ کرو اور غیبت ہو جائے گی ظاہر. اور 12 نمبر پر ہے، تہمت کی جگہ سے بھی بچو ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے. یعنی ایسا کام مت کرو جو ہو تو جائز لیکن دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، کہ ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں شریف آدمی نہیں کھڑا ہوتا، کسی نے گزرتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ تو وہاں کھڑا ہوا تھا، اب وہ بدنام ہونا شروع ہوا. تو اس کو کہتے ہیں تہمت کی جگہ سے بھی بچو ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور پھر بدگمان ہو کر تمہاری غیبت کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ تم ایسی جگہ پر کھڑے کیوں تھے یا ایسی جگہ تم کیوں گئے جہاں سے تم پہ تہمت لگ جائے، لہذا گناہ تم پر بھی ہوگا. کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہوا، کیونکہ اب یہ موقع تہمت کا تھا کہ پتہ نہیں کس عورت سے بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص جس عورت سے میں بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے. اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ توبہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کی رگ رگ میں گھسا ہوا ہے، رگ رگ میں سرایت کیا ہوا ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے مجھے اطلاع دینی تم کو ضروری ہوئی. دیکھیے اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. اور نمبر 13، مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو. کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہو اور ہم پوری کر سکتے ہیں اور ہمارا کوئی واجب وغیرہ میں خلل نہ پڑتا ہو تو پوری کر دینا، اس کا بڑا ثواب ہے. سفارش کرنے کا بھی ثواب ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی نہیں دے دیتا کہ تم لوگوں کو سفارش کا موقع مل جائے اور تم اس طرح سے زبان سے کلمۃ الخیر نکال کر ثواب حاصل کر لو. اور مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو. حدیث شریف میں ہے، اس کوشش کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے بھی زیادہ آیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایسا دل ہونا چاہیے. ہیں ہمارے بعد ماشاء اللہ احباب میں سے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے کام آ رہے ہیں، لیکن گھر کو بھی ٹھیک کرو، دوسروں کے تو باہر کام آ رہے ہو اور بیوی کی جو تکالیف ہیں مشکلات ہیں اس کو دور نہیں کرتے. اور 14 نمبر پر ہے، ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو. سلام میں پہل کرو، مصافحے کے لیے بھی ہاتھ پڑھاؤ. حدیث شریف میں آیا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے 70 حصوں میں سے 69 حصے اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحے میں ابتدا کی ہے اور ایک حصہ اس دوسرے کو ملتا ہے. اور نمبر 15 مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا. اور نمبر 16 شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارات کر لیا کرو، کوئی شرری آدمی ہے بدماش ہے، کہ اس طرح ان کے شر سے محفوظ رہو گے، کیا پتہ وہ راہ راست پہ آ جائیں یا کم سے کم اس کے شر سے ہم لوگ بچ جائیں. اور نمبر 17 زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو، امیروں کی صحبت سے پرہیز کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھیے گا اور مسکینوں ہی کی جماعت میں حشر فرمائیے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے، اتنی بڑی بادشاہت کی، جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا ہوا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ڈھونڈتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس مجھے ڈھونڈو، یہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ مساکین، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، مشکلات پہ مشکلات ہیں، ان کے ساتھ آزمائشیں بھی ایسی آتی ہیں غریب اور مسکینوں کے ساتھ. اور نمبر 18 حتی الامکان انہیں کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، اور غفلت والوں سے دور رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، تنہائی سے نیک بخت ہم نشین بہتر ہے. اور 19واں یہ ہے، مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی قبرستان اس کی قبر پر ہو آیا کرو، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار اور طلب رحمت کرتے رہو. اور 20ویں اور آخری بات یہ لکھی ہے کہ اگر ان کو مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور اگر تم سے وہ کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک مشورہ دو. باقی انشاءاللہ حقوق کا معاملہ بھی تو خیر بنیادی باتیں ایسی پڑھ دیں بچتی ذہن اس میں سے تبدیل دین سے کہ اس پہ بھی عمل ہو تو بہت کچھ حقوق ادا ہونے لگ جائیں گے. اور باقی تفصیل ہر ایک کے حقوق کی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی مجلس میں کریں گے.